حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بزعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صلوات اللہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، امامت و ہدایت کے عنوان سے ہماری گفتگو اپنے ساتویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے، اور اس کے بعد صرف ہمارے پاس دو جلسات کی فرصت ہے، لہٰذا اب میں گفتگو کو سمیٹوں گا تاکہ ہم نتیجے تک پہنچ سکیں۔ یقیناً اس حالت میں بہت ساری ابحاث، بہت ساری گفتگو، بہت ساری باتیں کہ جو کی جا سکتی ہیں، جن کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، کو بیان نہیں کر پاؤں گا، اور وہ چیزیں جو کہ ہم سے مربوط ہیں اور ہمارے نتیجے میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں کو بیان کر کے انشاءاللہ کوشش کریں گے کلی نتیجہ اور ایک بحث کو ایک منطقی مقام تک پہنچا سکیں۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم بناتے ہیں اماموں کو۔ امام بنانا ہمارا کام ہے، کس لیے بناتے ہیں، کیا کام ہے اس امام کا؟ یہدونا بامرنا، کہ یہ امام ہدایت کرتا ہے ہمارے امر سے۔ یہدونا کہہ دینا کافی تھا کہ یہ امام ہدایت کرتا ہے، اس کا کام ہے ہدایت کرنا۔ بامرنا یہ بتلا رہا ہے کہ امر ہدایت اللہ کے امر کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ انا علینا للہدا، انا علینا للہدا۔ میں کسی ایک مقام پہ اس سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ عربی وہ زبان ہے جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے دنیا کی فصیح
اور بلیغ ترین زبان ہے، اور عربی زبان، خود زبان، یعنی ہم ابھی قرآن کی بات نہیں کر رہے، نہج البلاغہ کی بات نہیں کر رہے، معصوم کے کلام کی بات نہیں کر رہے، عرب میں ایک سیدھے سادی بعض اوقات مقامات پر جو عام عرب بولتا ہے، عرب زبان میں جو تاکیدیں استعمال ہوتی ہیں ان کا ترجمہ کسی اور زبان میں کیا جانا ناممکن ہے، ناممکن ہے. مثلا یہ چھوٹی سی آیت، چھوٹا سا جملہ، انا علینا للہدا، چار تاکیدیں اس ایک، تین لفظ ہیں، انا علینا للہدا، لفظ تین ہیں، تاکیدیں چار ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، لفظ تین ہیں، تاکیدیں چار ہیں، یہ کام سوائے عرب زبان کے اور کہیں ممکن ہی نہیں ہے. تو عزیزان محترم، جس زبان کے ترجمے سے عقل قاصر ہیں، اس زبان میں جب کلام الہی کے جو فوق کلام بشر ہے نازل ہوا ہوگا، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اگر اس کلام کا کوئی ناطق نہ ہو اور لوگ اس کو سمجھنے کا دعویٰ کریں؟ ناممکن ہے. چار تاکیدیں، لفظ تین ہیں، تاکیدیں چار ہیں، انا تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے، لل ہدا میں لام تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. جملہ ہے ہدا علینا، جملہ یوں ہے، سیدھا جملہ اگر پڑھا جائے تو یوں ہے، ہدا علینا، ہدایت ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے. یہ علینا کو جو اللہ تعالیٰ پہلے لے کر آ رہا ہے، علینا لل ہدا، یہ خود علینا کو پہلے لانا تاکید ہے، خود جملے کا جملہ خبریہ ہونا تاکید ہے، یہ ایک مفصل بحث. چار تاکیدیں ایک جملے میں استعمال کر کے پروردگار کیا فرما رہا ہے کہ ہدایت ہماری ذمہ داری ہے. اب ہم اردو میں تو صرف یہ ترجمہ کر کے نکل گئے کہ ہماری ذمہ داری ہے ہدایت، وہاں پروردگار وہ جو قادر مطلق ہے چار تاکیدیں استعمال کر کے فرما رہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے فرما رہا ہے یہدونا بامرنا، ہمارے امر سے. اب یہ امر جو ہے خود ایک مفصل بحث ہے، لیکن میں اس میں زیادہ طولانی نہیں جاؤں گا، لیکن انشاءاللہ اس سے آگے چل کے ہم ایک مطلب لیں گے. بامرنا قید استعمال کر رہا ہے تو مراد کیا ہے؟ امام کس لیے بھیجے؟ کہ وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، پس امام اللہ کی نظر میں جو اس کے امر سے ہدایت کرنے والا ہے صابر ہونا چاہیے. اس آیت کی روح سے امام کی ایک صفت، امام کی ایک علامت کیا ہے؟ وہ صابر ہونا چاہیے. وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ جو امام ہیں انہوں نے ہماری آیات پر یقین رکھا، یہ رکھتے تھے، ماضی کا صیغہ کانو تھے. ابھی تھے میں بھی ایک بحث ہے جو اگر پہنچ پایا اور مفصل تو نہیں عرض کر سکا، لیکن اشارتاً اگر عرض کر سکا تو کروں گا. اب ہماری بحث، بہرحال اب تین حصے رہ گئے بحث کے. ایک حصہ یہ ہے کہ صبر سے کیا مراد ہے، آیات پر یقین رکھنے سے کیا مراد ہے، اور ہدایت کسے کہتے ہیں. لیکن چونکہ وقت میں گنجائش کم ہے، اس لیے جو چیزیں ضروری ہیں صرف عرض کروں گا. عزیزان محترم، کیوں میں نے اتنی طولانی بحث کی صرف اس بات پر کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہم دفاع کے مرحلے میں یہ سمجھائیں کہ حتیٰ جو معنی آپ لینا چاہتے ہیں ہمارے مقابل میں، جو معنی آپ لینا چاہتے ہیں یا آپ نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی، امامت کو جس شکل میں بھی آپ نے کہ یہ صورت ہونی چاہیے، اس چیز کا نام امامت ہے، جس شکل میں، چاہے خلافت کہا، چاہے امامت کہا، چاہے ملوکیت و بادشاہت کہا، ہم نے قرآن سے ثابت کر کے بتایا کہ اگر دین کے دائرے میں بات کر رہے ہیں تو انتخاب کا حق صرف خدا کو ہے، ناممکن ہے. اس نے کسی مقام پر نہ خلیفہ کے لیے کہا، نہ امام کے لیے کہا، حتیٰ بادشاہ کے لیے جہاد کے رہبری کے لیے کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ قد بعث لکم طالوت، اللہ کا کام ہے. اب یہ تو ایک مرحلہ ہے. اس نظام ہدایت میں اللہ اماموں کو بناتا ہے. یہ ایک مقام ہے عزیزوں. ادھر سورہ انعام کی 124 آیت میں ایک عجیب و غریب آیت کا لہن ہے, وَجَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. واقع یعنی ایک عجیب مقام ہے. کیا فرما رہا ہے پروردگار؟ اسی طرح سے ہم بناتے ہیں, اسی طرح سے ہم بناتے ہیں لِكُلِّ نَبِي جِن, ہر نبی کے لیے. کل کا مطلب پھر کوئی نبی خارج نہیں ہے اس سے. ہر نبی کے لیے ہم بناتے ہیں, ہم قرار دیتے ہیں. کس کو قرار دیتا ہے پروردگار؟ عدوان, دشمن. اور کون ہے یہ دشمن؟ شیاطین ہیں, الانس والجن, انسانوں اور جنوں میں سے. پس دشمن کا اختیار جب اللہ نے لوگوں کو نہیں دیا, نبی کے دشمن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے ہم بناتے ہیں, تو اپنی ہدایت اور اپنی تشریح اور اپنے دین کی باغ ڈور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں رکھ سکتا ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے فوراً ذہنوں میں اٹھا ہوگا کہ خدا دشمن بناتا ہے؟ قرآن کی آیت تو یہ کہہ رہی ہے نا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا, اسی طرح سے ہم بناتے ہیں, لِكُلِّ نَبِيٍّ, ہر نبی کے لیے, عدو, دشمن. لیکن دشمن کی صفت کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ شیطان. پس جو بھی نبی کا دشمن ہوگا وہ شیطان ہوگا. جو بھی نبی کا دشمن ہوگا وہ شیطان ہوگا. اب شیطان تو ہم نے, میں نے درمیان میں جگہ گفتگو آئی تھی, عرض کیا تھا شیطان شناسی ایک مفصل بحث ہے. بھائی امام دیکھیں شیطان کون ہے؟ ادوے مبین. قرآن کہتا ہے یہ ادوے مبین ہے. ادوے مبین ہم کتنا جانتے ہیں اپنے اس ادوے مبین کو؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن کو پہچاننا نصف صفت ہے. آدھی جیت, آدھی نصرت, آدھی کامیابی دشمن کو پہچاننے میں ہے. ہم کتنا پہچانتے ہیں؟ نہیں پہچانتے ہیں. اب یہاں قرآن کا لہن عجیب ہو رہا ہے. شیاطین, میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ شیطان نام نہیں ہے, صفت ہے. شیطان نام نہیں ہے, صفت ہے. اور یہاں پہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ شیاطین الانس والجن. یعنی قرآن کی نظر میں شیطان انسان بھی ہو سکتا ہے اور جن بھی ہو سکتا ہے. اور ہر نبی کے لیے بدون استثناء, بغیر کسی قید کے, ہر نبی, ہر نبی کے لیے اللہ نے عدو, دشمن بنائے ہیں جو کہ شیاطین ہیں, انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں. اب جن شیطان کے بارے میں تو ہم نے ویسی قاعدہ کلیہ بنایا ہوا ہے کہ یہ ابلیس نامی جو جن ہے یہ شیطان ہے اور یہ ہر نبی کا دشمن ہے, یہ تو ہو گیا کنارے پہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے انسانوں میں سے دشمن شیطان کون ہے؟ کبھی ان کو پہچاننے کی کوشش کی ہے؟ جبکہ اللہ کہہ رہا ہر نبی کے لیے بناتے ہیں, تو پیغمبر اکرم کے دور میں بھی کچھ ہوں گے نا. اب اللہ تعالیٰ جمع کا صیغہ استعمال کر رہا ہے تو اس کا مطلب زیادہ بھی ہوں گے. اب میں اس طرف جانا نہیں چاہتا کہ جمع کتنے پہ دلالت کرتی ہے اور کم از کم کتنے ہونے چاہیے, لیکن ہوں گے جمع کے صیغہ. اب ہم نے اگر نبی کے دشمن کو تلاش کرنا ہے تو پھر نبی سے پوچھیں گے کہ یا نبی آپ کا کون دشمن ہے؟ تو پروت نبی کیا کہتے ملیں گے ہمیں؟ ہمیں یہ کہتے ملیں گے کہ میرے دشمنوں کو پہچاننا ہے تو پہلے ان کو پہچانو جو مجھ سے ہیں اور میں جن سے ہوں. بھائی نبی یہی کہیں گے کہ پہلے ان کو پہچانو جو مجھ سے ہیں اور میں جن سے ہوں, اور اس کے بعد میں دعا کر رہا ہوں پروردگار سے, اللہم والے من والا ہو و آدے من آدھا ہو. اے پروردگار جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ, جو انہیں دشمن رکھے تو انہیں دشمن رکھ. کہیں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں, حسین مجھ سے ہے. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی. تو نبی کے دشمنوں کو اگر پہچاننا ہے تو حسین کے دشمنوں کو پہچانو. حسین کے دشمن نبی کے دشمن, نبی کے دشمن اللہ کے نزدیک شیطان ہے. تو شیطانوں کی پہچان خود بخود ہوتی چلی جائے گی. یہ دشمن ہے, شیاطین دشمن ہے. اب اللہ کیسے بنا؟ ہم نے بنایا, وجعلنا ہم نے قرار دیا, یہ مرحلہ کیسے آتا ہے؟ یہ جو ہے مجعلنا اللہ بناتا ہے، کیسے بناتا ہے یہ بحث انشاءاللہ ہدایت میں عرض کروں گا، اس کو یہاں جملے کو سنبھال کر رکھیے گا. اللہ دشمن کا اختیار انسانوں کو نہیں دیتا، تو ناممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ جب دشمن کا اختیار نہیں دے رہا تو اپنے امام کا اختیار کیسے لوگوں کو دے سکتا ہے. اللہ نے، ہم نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام بنایا، عنوان بنایا، اس میں بھی فرما رہا ہے کہ ہمارا کام ہے بنانا امام. صفت کیا ہے امام کی؟ لما صبر، یہ امام صبر کرتے ہیں. صبر کی منزل کو پہچانیں گے تو امام خود بخود واضح ہوتا چلا جائے گا. صبر کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ تاریخ میں صبر کے دو معنی ہمیں نظر آتے ہیں. ایک معنی صبر کا یہ ہے کہ جو اب بھی ہماری بھی تقریباً عوامی سطح پر اکثر لوگوں کا ذہن یہی ہے، ناگوار چیزوں پر، مشکل حالات پر، مصیبتوں میں برداشت کر لینا مصیبتوں کو صبر کہلاتا ہے. اب پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی نہیں آ رہی، بچے پوری رات بلکتے رہتے ہیں، امتحانات کے دنوں میں بجلی چلی جاتی ہے، شادی کے ایام میں بجلی چلی جاتی ہے، موت کے ایام میں بجلی چلی جاتی ہے، محرموں میں بجلی چلی جاتی ہے، میلاد میں، ربیع الاول میں بجلی چلی جاتی ہے، کہیں گیس نہیں ہے، کہیں کیا ہے، کسی دن سی این جی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. کیا فرماتے ہیں؟ بھیا صبر سے کام لو. ظلم کے مقابلے پر، پریشانیوں کے مقابلے پر چپ کر جانا ہمارے نزدیک صبر ہے. ظلم ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، حالات بہت خراب ہیں. دیکھیے، ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے اسی حوالے سے، چونکہ انہوں نے ذکر کیا، میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ کر دوں. اذان محترم، آج ہمارے بزرگ جو ہیں وہ یقیناً میری بات کی تائید کریں گے، آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے تک یہی جلوس عزا، یہی عزاداری برادران اہل سنت اور ہمارے درمیان بڑی ہم آہنگی سے ہوا کرتی تھی، اور جلوس عزا نکلا کرتے تھے، بڑھا دیے جاتے تھے، اس سے پہلے دکانیں کھلی ہوتی تھیں، اس کے فوراً بعد بند ہو درمیان میں بند ہو جاتی تھی احترام میں، اور جیسے جلوس کھلا پھر سب کچھ نارمل ہو جاتا تھا. ہم نے تو کبھی نہیں، اس زمانے میں بھی نہیں چاہتا، آج بھی نہیں چاہتے کہ اس طرح کی ہمارے برادران کو کوئی بھی ہو، چاہے اہل سنت ہوں چاہے غیر مسلم ہوں، کوئی بھی ہو، ہماری حسرت یہ خواہش نہیں ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، کوئی ایسا مقام ہو، کوئی ایسی بات ہو کہ جس سے ہمارے برادران کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے، ہم نے تو کبھی نہیں چاہا. اب جو بھی سچویشن ہو رہی ہے اس پر پھر جواب یہ دیں کہ بھائی جو بھی حالات ہیں صبر کرو. عزیزان من، یاد رکھیے، صبر کے یہ معنی قرآن کے مخالف ہیں. صبر کے یہ معنی قرآن کے مخالف ہیں، منافی ہیں. قرآن ایسی چیز کو صبر کا نام نہیں دیتا، قرآن اسے صبر نہیں کہتا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ظالم کے مقابلے پر قیام عین صبر ہے. ظالم کے مقابلے پہ قیام عین صبر ہے، وہ صبر ہے. صبر یہ نہیں ہے جو تعریف تم کر رہے ہو. صبر کی تعریف کیا ہے؟ امام غزالی احیاء العلوم میں ایک بڑی خوبصورت تعریف کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جہاں عقل اور نفس آپس میں ٹکرا جائے وہاں پر عقل کی پیروی کرنا صبر ہے. جہاں عقل اور نفس آپس میں ٹکرا جائے وہاں عقل کی پیروی کرنا صبر ہے. اب بتلائیے کہ ظالم اگر کہیں ظلم کر رہا ہو تو اس کے خلاف قیام کرنا عقل ہے یا ظلم سہنا عقل ہے؟ اگر عقل کہتی ہے کہ قیام کرو تو پھر قیام اس حالت میں عین صبر کہلائے گا. امام غزالی نے اچھی تعریف کی ہے، لیکن میرے حساب سے اس سے زیادہ مکمل اور جامع تعریف رہبر معظم انقلاب نے فرمائی. فرمایا کہ انسان کے رشد و کمال کے راستے میں جو بھی انحراف آئے، جو بھی رکاوٹ آئے، جو بھی مشکل پیش آئے، جو بھی مصائب پیش آئے، اس کا مقابلہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ میرے خیال سے صبر کی اس سے جامع اور اس سے بہترین تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کا رشد و کمال میں اس راستے میں کوئی بھی رکاوٹ آئے، اس رکاوٹ کا مقابلہ کرنا، اپنے رشد و کمال کو حاصل کرنے کے لیے اس رکاوٹ کو ہٹانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ بس قرآن جسے صبر کہہ رہا، اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ کون سے صبر سے؟ کہ صبر سے استعانت لے۔ پروردگار، اگر صبر سے استعانت کا مطلب یہ ہے کہ گھروں میں بیٹھ جائیں تو یہ صبر تو نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے صبر سے استعانت لو، یعنی کیا؟ مدد وہاں لی جاتی ہے جہاں پر آپ کے اندر طاقت پیدا ہو۔ تو قرآن کی نظر میں صبر طاقت پیدا کرنے کا نام ہے، طاقت ختم کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسی لیے پروردگار فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار صابرین یعنی کون؟ جن کو اللہ نے قوت دی ہے، جو کہ ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ ہے، نہ کہ ظلم کے آگے جھک جانے والوں کے ساتھ۔ لیکن رہبر معظم نے جو فرمایا، اب اس لازمات ہے، رہبر اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن کلام امام امام الکلام ہوا کرتا ہے۔ مولا کائنات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صبر کی تعریف فرما رہے ہیں، اور واقعا پھر لازمات امام فرما رہے ہیں تو وہ تو نور اللہ نور ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ الصبر و ثلاثا، صبر تین طرح کا ہے، اور واقعا یعنی اتنی گفتگو ہو سکتی ہے اس موضوع پر جو میرے مولا نے فرمایا ہے، اور اتنی وسعت ہے اس کلام میں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ فرمایا الصبر و ثلاثا، الصبر عند المصیبہ، الصبر علی الطاعۃ، الصبر عن المعصیہ۔ کیا؟ صبر عند المصیبت، صبر مصیبت کے وقت میں، صبر علی الطاعۃ، اطاعت کے اوپر صبر، صبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر۔ دیکھیے میں نے بڑا دقیق ترجمہ کیا ہے، آج میں کتاب پڑھا تھا، کسی بزرگوار نے ترجمہ کیا تھا، اسی روایت کا ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے تینوں مقامات پر استعمال کیا، مصیبت پر صبر، اطاعت پر صبر، معصیت پر صبر۔ اگر آپ ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بعض مقامات پر یہ پر کا لفظ صحیح نہیں ہے، اور یہی حسن ہے اس روایت کا۔ نہیں، مولا نے کہا الصبر علی المصیبہ، الصبر علی الطاعۃ، الصبر علی المعصیہ، نہیں کہا، بلکہ کیا ہے؟ الصبر عند المصیبہ، الصبر علی الطاعۃ، الصبر عن المعصیہ، عند علی اور عن۔ اسی کا اگر ہم تقریباً نزدیکی اردو ترجمہ کریں گے تو بنے گا عند یعنی نزدیک، مصیبت میں صبر، طاعت پر صبر، معصیت سے صبر۔ اب یہ جو مولا نے صبر کی تعریف فرمائی اور صبر کی تقسیم فرمائی ہے، تینوں کی بازگشت اسی جملے کی طرف ہو رہی ہے جسے رہبر معظم نے فرمایا۔ کیا؟ انسان کے رشد و تکامل میں آنے والی رکاوٹوں سے مقابلہ صبر، اور اسی مطلب کی بازگشت ہے اس بات کی طرف کہ بالکل خلاصہ کر کے، جہاں نفس اور عقل آپس میں ٹکرا جائے وہاں پر عقل کی اتباع کرنا، عقل کی بات ماننا صبر۔ اب جہاں انسان عقل کو چھوڑ کر نفس کی پیروی کرنے لگے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہلاکت۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ کہ جب انسان اپنی عقل کی پیروی چھوڑ کر نفس کی پیروی کرتا ہے تو پست ہو جاتا ہے، انسانیت کے مقام سے پست ہو کر اتنا گر جاتا ہے کہ کیا ہو جاتا ہے؟ حیوانات سے بھی زیادہ پستر ہو جاتا ہے، حیوانات سے بھی زیادہ۔ بل ہم ازل، یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، بل ہم ازل، بلکہ وہ حیوانات سے بھی زیادہ ذلیل ترین، گھٹیا ترین پستر ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہے نہیں، قرآن نے اس کا ایک ذکر بھی کیا ہے کہ جہاں پر انسان نے اعتراف کیا ہے کہ میں جانوروں سے بھی پستر ہوں، کس مقام پر؟ حیات انسانی کے بالکل آغاز میں حضرت آدم کے دو بیٹے، ایک جناب حابیل اور ایک جناب قابیل. قابیل کون ہے؟ قاتل. یہ یاد رکھیے گا، بعض بچوں کے ذہنوں میں کبھی کبھار مکس ہو جاتا ہے کہ ان میں سے قاتل کون تھا، مقتول کون تھا. تو قابیل کا قاف قاتل ہے. قابیل نے جناب حابیل کو قتل کیا. اب ان دونوں میں جو قتل ہوا اس کے اوپر ایک بحث ہے، نظریات ہیں وہاں پر. اسرائیلیات سے جو داخل ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب خاتون پر لڑائی ہو گئی ان کی آپس میں. بعض نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی، روایات میں اکثر میں یہ آیا ہے، جناب حابیل اپنی بہترین قربانی لے کر گئے اور قابیل اپنی پست ترین قربانی لے کر گیا. اللہ نے جناب حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کو رد کر دیا. اس نے غصے میں آ کر جناب حابیل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. جناب قابیل اور حابیل کے درمیان یہ جو قربانی تھی اس کے پیچھے علت کیا تھی، اس پر بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. آئمہ نے جواب دیا، اس کے پیچھے جو علت تھی وہ یہی انتخاب تھا جس کی جنگ ابھی تک جاری ہے، کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک کون مقرب ہے، اللہ کا بنایا ہوا کون ہوگا. جب ان دونوں کے درمیان فیصلہ نہیں ہو رہا تھا اور قابیل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ہوں، میں جناب آدم کا جانشین بنوں گا، میں اللہ کا، میرے ہاتھ میں امامت ہونی چاہیے، تو جناب آدم نے کہا کہ فیصلہ اللہ خود کرے گا. اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں سے کہو کہ اپنی قربانیوں کو پیش کرے. جناب حابیل اپنی بہترین لے کر گئے اور قابیل پست ترین قربانی اللہ نے رد کر دی. دیکھیے پہلے دن اللہ تعالیٰ قانون بنا رہا ہے. دیکھیے اللہ غنی عن العالمین ہے، اللہ کو اس کی ضرورت تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو تم صدقات دیتے ہو، یہ جو تم زکات دیتے ہو، یہ جو خمس نکالتے ہو وغیرہ وغیرہ، یہ گوشت، یہ چیزیں، یہ ہم تک نہیں پہنچتی کیونکہ اللہ ان سے معاملہ ہے. اللہ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے دے رہے ہو. اور پھر سورہ عنکبوت کی چھٹی آیت میں لہن بڑا عجیب و غریب ہے، من جاہد فانما یجاہد لنفسہ واللہ غنی عن العالمین، جس نے کوشش کی، جس نے جہاد کیا، فانما یجاہد لنفسہ، اس نے جہاد اور کوشش کی اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اللہ غنی عن العالمین ہے. تو ہم جو بھی کوشش کرتے ہیں، یہ جو ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ کرو، اطاعت کرو، عبادات کرو اور عبادات میں جد و جہد کرو، جو کچھ بھی کرتے ہیں فی سبیل اللہ کرتے ضرور ہیں، اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ہمیں ہوتا ہے. اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن اللہ قانون کیا دے رہا ہے کہ اگر تم دین کو اہمیت نہیں دو گے تو دین تمہیں رد کر دے گا، دین تمہیں اہمیت نہیں دے گا. قابیل کی ڈالی ہوئی رسم آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی، اور اس کا کہاں پتہ لگتا ہے؟ جہاں پر یہ موقع آتا ہے. چار بچے ہیں کسی صاحب کے، تین بچے بہترین پڑھنے والے، پڑھائی میں ون اول نمبر پہ، بہترین شارپ بچے، ذہین بچے. چوتھا بیچارہ ضعیف رہ گیا کسی وجہ سے، ذہنی اعتبار سے کمزور ہے. تو جب دیکھتے ہیں کہیں فٹ نہیں آ رہا تو کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو، ہے یہ نہیں ہے؟ آج تک ہم یہی کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کے بعد ہم دین سے سوال کرتے ہیں، حوضے سے سوال کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری ملت ترقی کیوں نہیں کر رہی، ہمارے علماء یہ کیوں نہیں کر رہے، ہمارے علماء وہ کیوں نہیں کر رہے، ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں. عزیز من، آپ دین کو دیکھ آ رہے ہیں، پہلے دیکھیں تو صحیح کتنے لوگ ہیں جو دین کو اپنا سب سے بہترین بیٹا دینے کے لیے تیار ہیں، کتنے لوگ ہیں تیار. ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا عجیب سا مقام ہے، دین کو خدا کو دیتے ہوئے ہمیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا گیا ہاتھ سے، اب یہ کسی قابل نہیں ہے. دے خدا کو رہے ہو اور نظر یہ ہے، تو پھر خدا بھی اسی طرح سے جواب دیتا ہے، اولاد آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ ہم تمہیں اولاد سے آزمائیں گے، تو اولاد سے آزمائش کیا ہے؟ اولاد سے آزمائش یہ ہے، دین ہر مقام پر آپ سے اولاد کو طلب کر رہا ہے، ہر مقام پہ کرتا ہے، لیکن جب ہماری اولاد بڑی ہوتی ہے ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری اولاد حوضے میں بھی جا سکتی ہے، دین کی خدمت میں بھی پہنچ سکتی ہے. ہم بہترین بیٹا دیتے نہیں ہیں لیکن دین سے بہترین نتیجہ طلب کر رہے ہوتے ہیں. انصاف کیجئے، جیسا ڈالیں گے ویسا نکلے گا. آپ بہترین ڈالیں، 10 سال آپ کو بہترین نتیجہ نہ ملا تو مجھ سے آگے کہیے گا. ہمت کریں. ہم چاہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے، گمراہی سے، اس پریشانیوں سے نکالیں، تو کب نکلیں گے؟ دین مدد کرے گا ہماری جب ہم دین کی مدد کریں گے، ورنہ دین کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں دین کی ضرورت ہے. تو عزیزان من، قابیل کی ڈالی ہوئی رسم کو چھوڑے اور جناب حابیل کی سنت پر عمل کریں، بہترین قربانی دین کو دیں. اب جب اس نے دیکھا کہ میں رد ہو گیا ہوں، تو یہ ظالم کا وتیرہ ہے کہ وہ پھر حق کے مقابلے پر ظلم کو بڑھا دیتا ہے. جناب حابیل کو قتل کر دیا، قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد جناب حابیل کی لاش کو تنہا نہیں چھوڑا. ظالم ہے لیکن جانتا ہے کہ مظلوم کے لاشے کا احترام کرنا چاہیے، مسلمان کی لاش کا احترام ہونا چاہیے. خدا جانے وہ کیسے تھے کربلا میں کہ جنہوں نے نواسے رسول کی لاش کے ساتھ وہ کیا جو حیوان نہیں کیا کرتے. قاتل ہے لیکن لاش نہیں چھوڑا. 40 دن تک جناب حابیل کی لاش کو اٹھائے پھرتا رہا. اب جو اس نے ظلم کیا ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن لاش نہیں چھوڑ رہا، یہ عمل اپنی جگہ پر. 40 دن لاش لے کے پھرتا رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا اسے. 40ویں دن اللہ نے، اب قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا، فبعث اللہ غرابا، 40ویں دن اللہ نے کوا نازل کیا. کس لیے؟ یبحث فی الارض. اس کوے نے کیا کیا؟ زمین کھود کے کھودی. لیریہ، تاکہ یہ دیکھے، کیف یواری سوءت اخیہ، تاکہ یہ دیکھے کس طرح سے اپنے بھائی کی لاش کو دفنانا ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ کوا مجھے سمجھا رہا ہے کہ لاش کو کیسے دفنانا ہے، تو قرآن نے یہاں پر اس کے الفاظ کوٹ کیے، قالا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءت اخی، ہائے افسوس، تباہی ہو میرے لیے کہ میں تو اس کوے سے بھی زیادہ پستر ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش کو نہ دفنا سکا. بس انسان نے خود قبول کیا کہ میں جانور سے زیادہ پست ہو گیا ہوں. جیسے کوے نے سکھایا ویسے اس نے لاش دفن کر دی. اس مقام پر قابیل کو ہدایت کی ضرورت تھی، تھی نا بھائی کی ایک معصوم زادے کی لاش لے کر پھر رہا ہے، دفنانا نہیں سمجھ آ رہا، اس کو نہیں پتا کیا کروں میں اس کا. تو اب اللہ نے اس ظالم کی ہدایت کرنی تھی نا، چاہے مقصود یہ ظالم نہ ہو. اللہ کا مقصود یہ ہے کہ مظلوم کا جنازہ دفن ہو جائے. اب اس کے لیے اس ظالم کی ہدایت کرنی پڑ رہی ہے، تو اللہ نے جس سطح کا وہ تھا اس سطح کا ہادی بھیجا. توجہ فرمائے، جس سطح کا یہ تھا اس سطح کا ہادی بھیجا، کوے کو بھیجا. لیکن جس وقت اللہ نے کوے کو بھیجا، تو لہن وہی ہے کہ جو اللہ نے استعمال کیا جناب تالوت کو بھیجتے ہوئے. وہاں کیا فرمایا؟ ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا. یہاں پہ فرمایا کہ بعث اللہ غرابا، وہاں پہ بھی بعث کا لفظ استعمال کیا، یہاں پر بھی بعث کا لفظ استعمال کیا. تو جیسے جناب تالوت اللہ کی جانب سے تھے، اسی طرح سے یہ کوا بھی اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ بتلا رہا ہے کہ اگر ہدایت کے مقام پر اللہ کوے کو بھی بھیجے گا تو اپنی جانب سے بھیجے گا، خود بنا کر بھیجے گا، تمہیں اختیار نہیں ہے۔ ہدایت کے مقام پر اگر کوا بھی آئے گا تو وہ منصوص من اللہ ہوگا، لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہوگا۔ اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا، بالکل وہی لہن ہے جو جناب طالوت کے، ہم نے مبعوث کیا کوے کو۔ تو جو اللہ ہدایت میں اس قدر دقیق ہے کہ کوے کے لیے بھی کہہ رہا ہم نے بھیجا، وہ امام کو کس طرح سے دوسروں کے اوپر چھوڑ سکتا ہے؟ بس انسان اگر عقل کا راستہ چھوڑ دے تو جانور سے پستر۔ اب امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں کہ صبر تین طرح کا ہے، عند المصیبہ، الطاعہ، عن المعصیہ۔ واقعا کلام معصوم ہے، خوبصورتی اس کی بتلا رہی ہے کہ کلام معصوم ہے۔ کیا فرما؟ تین صبر ہیں، عند المصیبہ، مصیبت میں صبر کرنا۔ مولا مصیبت میں صبر کرنا کیا ہے؟ کیا مصیبت میں صبر کا وہی معنی ہے جو میں نے دیا؟ دیکھیے یہ جو معنی کیا گیا ہے مصیبت میں صبر کا کہ جی برداشت کرو، یہ تاریخ میں لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا تاکہ ظالم حکومتیں قائم ہو سکیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ظالم حکمرانوں کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، ذل الہی کہا گیا، امام المسلمین کہا گیا، تاکہ ان کی ظالم حکومتوں کی توجیہ ہو سکے۔ حتیٰ یہ جو آپ نے سنا ہوگا جبر اور تفویض کا نظریہ، جبر کا نظریہ کیا کہتا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہے سب اللہ کر رہا ہے، پس ظلم بھی اللہ کر رہا ہے۔ ادھر سے تفویض کیا ہے کہ اللہ نے سب لوگوں پہ چھوڑ دیا۔ یہ دونوں نظریے نتیجہ ہے کس چیز کا؟ حکومتی پالیسیوں کا، خاص طور پہ جبر کا۔ جبر کے اس نظریے کو باقاعدہ حکومتی سپورٹ حاصل تھی، کیوں؟ اس لیے کہ جبر کے نتیجے میں حکومت میں توجہ ہو جاتی ہے، پر ہم حکومت تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ ہم سے کروا رہا ہے۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں ہٹا دیتا، سب کچھ اللہ کر رہا ہے۔ تو جبر کا جواب جناب بہلول نے کیسے دیا؟ جناب بہلول نے جبر کے قائل شخص کو، نہ صرف جبر کا قائل تھا بلکہ اللہ کا انکار بھی کرتا تھا، جنت و جہنم کا انکار بھی کرتا تھا، یہ بھی کہتا تھا کہ شیطان کو آگ میں نہیں جلایا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود آگ سے بنا ہوا ہے، آگ کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ سارے سوالوں کا جواب ایک بار میں دیا جناب بہلول نے، سارے سوالوں کا ایک کیا جواب دیا؟ ابو عبیدہ نام ہے اس کا، جا رہا ہے، جناب بہلول نے مٹی سکھا کر ڈھیلا تیار کیا، اور جب یہ ان کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا تو ڈھیلا کھینچ کے مارا سر پر۔ اب یہ پہنچ گئے ہارون کے دربار میں، شکایت لے کے کہ جی بہلول نے مجھے مارا۔ اب یہ کہتے تھے کہ جو چیز نظر نہ آئے وہ وجود نہیں رکھتی، لہذا جنت تو جہنم کہاں ہے؟ اگر دکھاؤ گے تو میں مانوں گا۔ جناب بہلول نے کہا اچھا جواب، جب اس نے پوچھا کہ تم نے کیوں مارا، کہا اس کے جواب دینے کے لیے۔ کہا یہ کون سا جواب ہے؟ کہا بھی بتلاتا ہوں۔ اس نے پوچھا تمہیں درد ہو رہا ہے؟ کہا ہاں درد ہو رہا ہے، پوری رات نہیں سو سکا میں درد سے۔ کہا دکھاؤ۔ کہا درد کیسے دکھاؤ؟ کہا بھائی تمہیں خود ہی تو کہتے جو چیز نظر نہیں آتی وہ وجود نہیں رکھتی، تو اگر درد دکھاؤ گے تو ہم مان لیں گے، ورنہ درد نہیں ہے، تم خامخواہ کی باتیں کر رہے ہو۔ کہا لیکن تم نے مجھے مارا ہے، یہ ڈھیلا مٹی کا، اس سے؟ کہا اس سے بولے مٹی کے ڈھیلے سے تمہیں چوٹ لگی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا، مجھے لگی بھی ہے دیکھو۔ کہا نہیں، تم خود کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور آگ کو آگ نہیں جلا سکتی، تو اگر آگ کو آگ نہیں جلا سکتی تو اللہ کہتا ہے کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، یہ بھی مٹی ہے، تو مٹی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کہا لیکن تم نے مجھے مارا ہے۔ کہا میں نے کہا مارا ہے؟ تم خود کہتے ہو جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، مجھے بھی اللہ نے کروایا، تو جب میرا اختیار ہی نہیں ہے تو مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ یہ وہ ہے جو زمانے میں دیوانہ کہلاتا ہے، آئمہ نے اسے دانا کہا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، صرف معلومات کے لیے، خود بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جناب بہلول نے یہ روپ کیوں اختیار کیا؟ یہ ایک سوال ہے. جناب بہلول نے یہ روپ اس لیے اختیار کیا کہ جناب بہلول اس دور کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس ہارون کے دور میں، اور اپنے زمانے کے قوی ترین عالم تھے، صحابی تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے. لیکن آپ کو فقہ پر اتنی دسترس تھی کہ آپ فتویٰ دیا کرتے تھے امام کے حکم کے مطابق، لیکن کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارے فقہ کے مخالف ہیں. اور ایسے ہی شخصیت تھے قاضی نور اللہ شوستری علیہ الرحمہ، جن کا آگرہ میں مزار ہے، کہ جو شوستر سے تشریف لے کر آئے تھے ہند. میں تاریخ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ان کے بارے میں بھی یہی ملتا ہے کہ وہ فتویٰ دیا کرتے تھے مذہب تشیعوں کے مطابق، لیکن کوئی مذہب دیگر یہ نہیں کہہ پاتا تھا کہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے. اب آپ سوچئے کہ کس لیول کی یہ فقاہت ہوگی. تو جناب بہلول اسی لیول کے عالم. اب ہارون نے بلایا کس لیے؟ کہ ایک نامہ تیار کیا تھا اس نے کہ جس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل کا اسے فتویٰ چاہیے تھا، اور وہ اس پر سائن کرانا چاہتا تھا قاضی القضات کے، تاکہ جس طرح سے یزید نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کے نامے پر اس زمانے کے قاضی القضات قاضی شریح سے سائن کروا کر یہ کوشش کی تھی کہ لوگوں کو یہ ثابت کر سکے کہ میں امام حسین کو جو مار رہا ہوں یہ عین دین ہے. تو یہ اپنے جد واقعی جو ہیں ہارون، حالانکہ عباسی ہے وہ امویہ، لیکن جو میں سینس دے رہا ہوں اس کو خود سمجھ جائیے گا کہ یہ جو اپنے جد واقعی کی سنت پر عمل کر رہا تھا وہ یہی تھا. یہ چاہ رہا تھا کہ کوئی نامہ میں بھی اسی طرح سے لکھاؤں. اب قاضی القضات ہیں جناب بہلول، کیا کریں جناب بہلول؟ کیا چیز ایسی ہو کہ جناب بہلول اس پر سائن نہ کر سکے؟ اگر جناب بہلول چاہیں کہ فرار کریں تو فرار کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اگر انکار کریں تو قتل کر دے گا. تو امام کے پاس آ کر انہوں نے پوچھا کہ مولا میں کیا کروں؟ اب بعض روایت میں کہ مولا نے اس کو اشارہ دیا کہ سمجھایا کہ کیا کرو، بعض میں یہ کہ اس طرح کا کام کر کہ جس سے تیری فقاہت ختم ہو جائے. اب فقی کے لیے عاقل ہونا اس لیے شرط ہے. ہم لوگ کہتے ہیں یہ کیسی شرط ہے عاقل ہونا، یہ تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. ایسا نہیں ہے عزیزوں، یہ شرطیں یہاں سمجھ میں آتی ہیں. فقی کے لیے عاقل ہونا شرط ہے. یہ آیا سائن کرانے، جیسے اس نے دروازہ کھولا جناب بہلول ایک لکڑی پر بیٹھے ہوئے گھوڑا بناتے ہیں اس کو دوڑتے جا رہے ہیں. ایک چکر جناب بہلول نے بازار کا لگایا، ہارون اپنا دل محسوس کے رہ گیا کہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، اس نے کیا کیا. ہارون جانتا تھا کہ یہ، لیکن کیا اب اس کا یہ جو لوگوں کے سامنے ڈنڈے پہ بیٹھا بھاگے جا رہا ہے، اس کا سائن کسی کام آ سکتا ہے یہ؟ اور دوسرے مقام پر آپ دیکھیے، اسے کہتے ہیں اطاعت معصوم. معصوم کی خاطر جو قاضی القضات کو چھوڑ کر دیوانہ بننا گوارا کر لے اسے بہلول کہتے ہیں. آسان نہیں ہے مقامات حاصل کرنا. اب امام کیا فرما رہے ہیں؟ صبر عند المصیبہ. عند المصیبت صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبت. مصیبت اور ظلم میں فرق ہے. امام فرما رہے ہیں مصیبت میں صبر کرنا، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، گرفتاری آ جاتی ہے، اس میں صبر کرو. کیا ہے صبر؟ یہ فرمایا کہ صبر یہ ہے کہ جزا و فضا نہ کرو، ہماری زبان میں شور شرابہ نہ کرو، چیخو چلاؤ مت، خصوصاً وہ الفاظ استعمال نہ کرو جو تمہارے صبر کے ثواب کو ختم کر دے. امام فرماتے ہیں کہ جو مصیبت انسان پر آتی ہے اس میں گزرنا ہی ہے، کیونکہ قرآن فرماتا ہے انا مع العسر یسرا، اور ایک نے تکراراً کہا انا مع العسر یسرا. سمجھو کہ تمہاری اس سختی کے ساتھ آسانی ہے، تو مصیبت میں تو گزر جانا ہے، چاہے رو دھو کے گزارو چاہے صبر کر کے گزارو. صبر کر کے گزارو گے تو تمہیں اس کی جزا مل جائے گی، رو دو کے گزارو گے تو جو جزا ملنی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ لہذا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ میں ہی ملا تھا اللہ کو، یہ ساری مصیبتیں میرے لیے تھیں، میں ہی ایک رہ گیا تھا وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی بھی باتیں یہ کیا کرتی ہیں، آپ کے صبر کے ثواب کو ضائع کر دیتی ہیں۔ مشکل آئی ہے، خدا سے دعا کریں کہ پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھ، پروردگار تو میری مشکل کو دور کرنے والا ہے، توسل کیجئے، دعا کیجئے، سب کچھ کیجئے، لیکن ایسے الفاظ سے پرہیز کیجئے۔ دوسرا مرحلہ امام فرما رہے کیا، الصبر علی الطاعۃ، اطاعت کے اوپر صبر کرنا۔ اطاعت پر صبر کرنا کیا ہے؟ اطاعت پر صبر، اطاعت کیا ہے؟ کہ جہاں پروردگار جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرو، چاہے تمہارے لیے نقصان دہ، ظاہر میں نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا لگے، جب اللہ کہہ رہا ہے کرو تو کرو، جب کہے چھوڑ دو تو چھوڑ دو۔ بس صبر اطاعت پر، جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ظالم کے خلاف قیام کرو تو قیام صبر ہے، جب پروردگار کہے کہ صلح کر لو تو صلح صبر ہے۔ تیسرا مرحلہ الصبر عن المعصیہ، معصیت سے جدائی ہے یہاں پر، معصیت سے صبر اختیار کرو، یعنی کیا؟ معصیت کے مقام پر پھر وہی بات ہے، اپنی ہوائے نفس کو چھوڑ کر عقل کا دامن تھامنا۔ ہر معصیت وہ چیز ہے کہ جو انسان کے رشد و کمال کو اس سے دور کر دیتی ہے، تو ہر معصیت کو چھوڑنا۔ ہمارے استاد آغا طاہر زادہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، آپ اس کو سمجھیے گا، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں کسی حد تک آ گئی تو ایک بڑی کلید ہے یہ انسان کے ترقی کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ ہماری یہ جو روح ہے، ہماری روح کا ارتباط ہوتا ہے نا عالم ملکوت سے، کہ یہ جو ہماری روح ہے یہ روح فعال ہے، ایکٹیویٹڈ ہے، منفعل نہیں ہے۔ منفعل کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے اوپر کسی چیز کا اثر آنا، مثلا یہ بانس ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ ہوگا، آپ نے نیلا کر دیا تو اس نے یہ نیلا رنگ اختیار کر لیا، کسی چیز کا ٹھنڈا ہو جانا، گرم ہو جانا، یعنی اثر کو قبول کرنا، یہ انفعال کہلاتا ہے۔ فعال کیا ہے؟ اثر کی قبولی نہیں ہے بلکہ متحرک رہنا، فعال ایکٹیویٹ رہنا۔ اب جب یہ روح ایکٹیویٹ ہے تو ایکٹیویٹ کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ کہ اگر اس ایکٹیویشن کے درمیان میں کوئی چیز نہ آئے تو یہ اپنے اصل سے وصل ہو جائے گی، جس طرح سے بجلی کا کنیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایکٹیویشن کیا ہے؟ ایکٹیویشن کا مطلب یہ کہ آپ کی بیٹری سالم ہونی چاہیے، اگر آپ نے تار لگا دیا بلب جل جائے گا، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں کہ اس کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑے۔ اگر بیٹری کے چارج کا مطلب کیا؟ ایکٹیویٹڈ ہے بیٹری، جب بیٹری ایکٹیویٹ، جیسے ہی آپ تار لگائیں گے لائٹ جل جائے گی۔ اسی طرح سے ہماری روح فعال ہے، جیسے ہی آپ گناہ کی چادر کو ہٹائیں گے عالم ملکوت سے وصل ہو جائے گی۔ اور آسان مثال سے، جو آپ کے موبائل میں سگنل آ رہا ہوتا ہے، آپ بیسمنٹ میں چلے گئے، جب بیسمنٹ میں آپ گئے تو کیا ہوا؟ رابطہ منقطع ہو گیا۔ اب یہ رابطہ اگر ایکٹیویٹڈ نہ ہو تو سگنل، چاہے آپ اندر جائیں چاہے باہر آ رہے ہیں، آپ پیچھے چلے گئے ہیں، اگر آپ اوپر، جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے، بغیر کچھ کیے یہ عالم ملک اپنے اس سے جو بھی سگنل آ رہے ہیں اسے کیا ہو جائے گی؟ اٹیچ ہو جائے گی۔ اسی طرح سے روح ہے، ایکٹیویٹڈ ہے، آپ جیسے ہی گناہ کی چادر کو ہٹائیں گے خود بخود عالم ملکوت سے وصل ہو جائے گی۔ بس عرفان کے لیے محنتوں کی ضرورت عبادت میں نہیں ہے، صبر عن المعصیت کے مقام پر چاہیے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ نفسانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے ترقی کریں، تو ترقی کی پہلی کلید گناہوں سے دوری ہے، معصیت سے دوری۔ آپ معصیت سے دوری اختیار کریں، آپ کی روح خود بخود وصل ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، اب میں تینوں چیزوں کا خلاصہ، معصیت سے صبر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لما صبروا، تو جن کو اللہ صابر کہہ رہا ہے کیا امکان ہے کہ وہ شخص کبھی معصیت کرتا ہو؟ ممکن ہے کہ وہ شخص کبھی معصیت، جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ صابر ہے تو اس کا مطلب صابر علی المعصیت ہے. برائیوں میں سے ایک برائی شرک ہے، ایک برائی شراب پینا ہے، ایک برائی زنا ہے وغیرہ وغیرہ. ان سب میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے جناب لقمان کے قول کو کوٹ کیا، فرمایا یا بنیا ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک بڑی ترین بڑا ترین ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی برائی، سب سے بڑی معصیت شرک ہے. تو جب اللہ کہہ رہا ہے لما صبروا، انہوں نے صبر کیا، تو جن کو کہہ رہا ہے انہوں نے اپنی حیات میں پلک جھپٹنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا ہوگا. تو اگر اللہ سے ایمان چاہتے ہو تو اسے تلاش کرو جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ میں علی ابن ابی طالب نے پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی شرک نہیں کیا. بس امام وہ نہیں ہو سکتا جس کی آدھی عمر. دوسرا مقام الطاعۃ کا مطلب کیا ہے؟ الطاعۃ کا مطلب یہ ہے کہ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت خداوندی کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. اب جو یہ کہتا ہو کہ مجھ سے زیادہ مسائل عرب کی بڑھیا جانتی ہے، اس سے طاعت پر صبر کا امکان ہو سکتا ہے. جو جانتا ہی نہیں ہے کہ مسائل کیا ہے وہ اطاعت کیا کرے گا؟ عند المصیبت اگر تلاش کرنی ہے تو عزیزوں کربلا حسین نے سجا کر بتلایا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے امام کون. اس لیے کہ مصیبت کی انتہا کا نام کربلا. اور کربلا میں صبر کی انتہا کا نام حسین. بس اگر ہم آئمہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں عزیزوں تو یہ ساری علامات جہاں جمع ہو رہی ہیں وہی امام. آج کا دن وہ دن ہے کہ جب بھی، صرف ان ایام میں نہیں، جب بھی کبھی ساتویں محرم کا نام آتا ہے تو تشنگی کا احساس وجود میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. عباس خیموں کو نہر کے کنارے سے ہٹا دو. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین، دیکھیے جناب عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ خیموں کو نہر سے ہٹاتا. کبھی خدا نے توفیق دی، واقعی یہ چیزیں توفیق چاہتی ہیں کہ صرف حضرت عباس پر بحث ہو کہ جناب عباس ہیں کیا، کون ہے جناب عباس، وہ شخصیت کے جس کو اہل بیت مطیع للہ کہہ کر سلام کرے اسے عباس کہے. اور جانتے ہیں جناب عباس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کے اشارے تک کو سمجھتے ہیں. تو جب امام حسین نے کہا کہ عباس ہٹا دو تو عباس جانتے ہیں کہ ابھی جنگ نہیں کرنی، ابھی حسین اپنے انصاروں کے، اپنے ساتھیوں کے منتظر ہیں. جناب عباس نے خیموں کو نہر سے دور کر دیا، اپنے بچوں کو لے کر عباس، حسین کے بچوں کو لے کر عباس نہر سے دور ہو گئے. اور کربلا کی گرمی میں پانی کے ختم ہو جانے کے بعد سے لے کر عصر عاشور تک یہ تشنگی خیام حسینی پر راج کرتی رہی. تشنگی اتنی ہے مگر کربلا میں حسین کے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ جو پانی سے زیادہ شہادت کی لیے تشنا ہے، جن کو پانی کی پیاس سے زیادہ شہادت کی پیاس ہے. اور ان میں سے ایک امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند جناب قاسم. واقعاً یہ شہزادہ جناب قاسم کی معرفت کو ہم درک نہیں کر سکتے. شب عاشور جب امام حسین نے اپنے صحابیوں کا ایک امتحان لیا، چراغ کو بجھا کر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، اور وہ سارے واقعات پیش آئے، اس کے بعد امام حسین نے وہ فہرست اپنے صحابیوں کو دکھائی جس میں شہداء کے نام درج ہیں، جناب قاسم امام حسین کے پاس آ کر پوچھ رہے ہیں کہ امو، چچا جان، کیا اس فہرست میں میرا نام بھی ہے؟ اب امام حسین نے جواب نہیں دیا بلکہ ایک سوال کیا. کیا سوال کیا؟ کہا قاسم، تم موت کو کیسا پاتے ہو، کیسے دیکھتے ہو، تمہاری نظر میں موت کیسی چیز ہے، کیا چیز ہے؟ اور یہاں پر جناب قاسم نے وہ عارفانہ کلام اپنا پیش کیا ہے، فرمایا چچا حسین، آپ کی رکاب میں، آپ کی رکاب میں شہادت میرے لیے اخلا من العسل. کبھی زندگی نے ساتھ دیا، توفیق حاصل ہوئی تو عرض کروں گا کہ کتنا پرمعنی جملہ ہے جناب قاسم کا، یہ اخلا من العسل. مولا میرے لیے شہادت آپ کی رکاب میں، آپ کی رکاب میں موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ شیریں اپنے دہن میں محسوس کرتے ہوئے قاسم عاشور کے دن بار بار امام حسین کے پاس جا رہے ہیں، اور امام حسین ہر مرتبہ یہ کہہ کر کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تمہیں دیکھ کر میں بھائی حسن کو یاد کیا کرتا ہوں، قاسم تیرے وجود سے مجھے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، یہ کہہ کہہ کے جناب قاسم کو رد کر دیتے ہیں. جناب قاسم کی عجیب حالت ہے، ایک مرتبہ جب جناب امام حسین نے رد کیا جناب قاسم کو تو جناب قاسم کا دل بھر آیا، خیمے کی پشت پر جا کر جناب قاسم زانوؤں پر سر رکھ کر رو رہے ہیں، اور اتنے نے اپنے بازو پر ہاتھ پڑا تو محسوس ہوا کہ بازو پر تعویذ ہے، جو تعویذ بابا کے شہادت کے وقت باندھا گیا تھا. تعویذ کا خیال آتے ہی جناب قاسم نے تڑپ کر تعویذ کو کھولا، اور تعویذ کی عبارت پڑھ کر روتے ہوئے جناب قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. ابھی تک جو قاسم رو رہے تھے اب مسکراہٹ آ گئی. دوڑے دوڑے وہ نامہ وہ خط لے کر امام حسین کی خدمت میں پہنچے، کہا مولا یہ تعویذ. امام حسین نے تعویذ کو کھولا، بھائی کی عبارت کو پڑھا، آنکھوں سے لگایا، لیکن امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. لکھا تھا کہ حسین، کربلا میں جب سخت وقت پڑے تو قاسم میری جانب سے تم پر قربان، اسے جنگ کی اجازت دینا، میری جانب سے کربلا میں شریک ہے، میری نیابت قاسم کرے گا کربلا میں. آیت اللہ جعفر ششتری اللہ رحمہ خصائص حسینیہ میں لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کی شہادت دیگر شہداء سے منفرد تھی، جدا تھی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جناب قاسم کی جو کسی اور شہید کے ساتھ پیش نہیں آئی. کیا خاصیتیں ہیں، کیا انفرادیت ہے؟ کیا ایک چیز جناب قاسم کے ساتھ یہ ہے کہ جناب قاسم 13 برس کا سن ہے کربلا میں، 13 برس کا بچہ کتنا ہوتا ہے، کیا قد ہوتا ہے؟ کا پہلا جناب قاسم کا فرق باقیوں سے یہ ہے کہ جس وقت جناب قاسم کو امام حسین رخصت کر رہے تھے، کسی شہید کو رخصت کرتے ہوئے امام حسین نے اتنا گریہ نہیں کیا ہے جتنا قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر روئے ہیں. بہت دیر تک جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگا کر امام حسین روتے رہے ہیں. اتنا گریہ کسی کو بھیجتے ہوئے امام حسین نے نہیں کیا جتنا جناب قاسم کو بھیجتے ہوئے کیا. کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس وقت جناب قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا گیا تو جناب قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ جناب قاسم کے پیر رکاب میں نہیں پہنچتے تھے، لہذا رکابوں کو کاٹ کر اوپر کیا گیا۔ کا تیسرا فرق یہ ہے کہ قاسم وہ شہید ہے کہ جو جب میدان جنگ میں گیا ہے بغیر زیور جنگی کے گیا ہے، نہ سر پر خود تھا نہ جسم پر زرہ، کیونکہ جو جنگی زرہ اور خود موجود تھے نہ خود جناب قاسم کے سر پر پورا آتا تھا نہ زرہ۔ تو قاسم وہ شہید ہے جو بغیر خود اور بغیر زرہ کے جنگ میں گیا ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ جناب قاسم کی رخصت سے پہلے امام حسین نے ایک سفید کپڑا منگایا، اس سفید کپڑے کو دو حصے فرما کر ایک حصے سے جناب قاسم کا امامہ بنایا، دوسرا کپڑا درمیان سے کاٹ کر اس طرح سے قاسم کے گلے میں ڈالا جس طرح سے کفن ڈالا جاتا۔ شاید نگاہ امامت کچھ اور دیکھ رہی ہے۔ جناب قاسم نے رخصت لے کر حملہ کیا ہے، حسن کا بیٹا جناب قاسم شوق شہادت میں ایسا حملہ کیا، شامی پہلوان کے کئی پہلوان بیٹوں کو شہید کیا، واصل جہنم کیا۔ اب شامیوں نے دیکھا کہ جناب قاسم کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پشت پر جناب قاسم سے حملہ کیا گیا، نیزے لگے ہیں جناب قاسم کو، خون بہ رہا ہے جسم سے۔ اب جس بچے کے جسم پر زرہ نہیں تھی اس بچے کے جسم پر جس وقت تلواروں کے وار ہونا شروع ہوئے ہیں، جب تیر آ کر لگنا شروع ہوئے ہیں، تو اب قاسم نے جب زرہ نہیں پہنی ہے تو ہر تلوار کا زخم جناب قاسم کے بدن پر پڑ رہا، ہر تیر کا زخم جناب قاسم کے بدن پر پڑ رہا۔ جناب قاسم کے بدن میں جب نقاہت طاری ہوئی ہے تو ایک مرتبہ ظالم نے آگے بڑھ کر گرز مارا ہے، اب جناب قاسم کے سر پر خود نہیں تھا، اس گرز کا لگنا تھا جناب قاسم کی پیشانی تو پارا ہو گئی ہے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب جناب قاسم چوڑا کر زمین پر گرے ہیں، کہ جب جناب قاسم زمین پر گرے ہیں تو اب جناب شیشریہ لکھتے ہیں کہ پانچواں فرق یہ ہے کہ جناب قاسم جب گرے ہیں تو یہ نہیں کہا علیک السلام بلکہ کہا یا امو ادرکنی، اے میرے چچا مدد کرو۔ ارے یہ آواز کا سننا تھا، ایک طرف سے حسین دوڑے ہیں دوسری طرف سے جناب عباس، دونوں نے جب فوج پر حملہ کیا ہے تو شامی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ اب جب بھگدڑ مچی ہے تو جس جگہ پر جناب قاسم تھے وہاں گھوڑوں کے سٹوپوں ٹاپوں کے درمیان، وہاں گھوڑوں کے سموں کے نیچے جناب قاسم کا جنازہ آ گیا۔ علامہ لکھتے ہیں کسی شہید نے حسین کو اتنی مرتبہ نہیں پکارا جتنا جناب قاسم نے پکارا۔ کہتے ہیں جب جب جناب قاسم کے نازک بدن پر گھوڑے کا سم لگتا تھا تڑپ کر صدا دیتے تھے یا امو ادرکنی یا امو ادرکنی یا امو ادرکنی۔ ارے میں نہیں جانتا کہ قاسم نے حسین کو کتنی آوازیں دی ہوگی، لیکن جب حسین قاسم کی لاش پر پہنچے تو دیکھا کہ قاسم کا بدن نازنین گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال ہو چکا۔ اب وہ بچہ جس کے پیر رکاب تک نہیں پہنچتے تھے اس کو سینے کو سینے سے لگا کر حسین جب کھڑے ہوئے ہیں اور چلے ہیں خیمے کی طرح تو قاسم کے پیر کربلا کی زمین پر خط کھینچتے جا رہے ہیں۔